الرحیم. یعنی انبیاء سے یہی ادب جو ہے نا, اور کئی دفعہ انہوں نے المیزان میں اس قسم اس بات کو وہ کیا ہے کہ کتنا زیادہ, جیسے اس کا جو بہت بڑا کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں نا, آئی تھنک امامت سے پہلے والی آیت جو ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم, اذ قال لہ, جب اس سے کہا ربہ, اس کے رب نے, فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی, ٹھیک ہے, فرسٹ پرسن میں خدا کا کسی سے کلام کرنا ون ٹو ون بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ انسان اتنا بلند ہو جائے کہ خدا سے ون ٹو ون فرسٹ پرسن میں ہم کلام ہو, بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. کہ اس سے اس کے رب نے کہا اسلم, تسلیم ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال اسلمت لرب العالمین, نہ کہ لربی. یعنی کہ میں اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو رہا ہوں. اسلمت لرب العالمین, اتنی تواضع ہے. یہ انبیاء کا کردار ہے علیہ السلام. جو اور بہرحال یہ بات ضرور ہم کو بتائی گئی ہے اور ہم سے مطالبہ کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وہ کردار جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے, جو ہمارے سامنے لایا گیا ہے, ہمیں ویسا بننا چاہیے, وہ قابل پیروی ہے, وہ ایڈاپٹ کیے جانے کے قابل ہے, تبھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. یعنی ان کے وہ پہلو جو ہم نہیں کر سکتے یا جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں یا جو خالی معصومین کا ہی ڈومین ہے, وہ باتیں ہم سے نہیں بیان کی گئی ہیں, لیکن جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں, ہمیں ویسا بننا چاہیے, اس میں اور پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, بات ہم کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 11 کے حوالے سے. اور حدیث نمبر 11, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب یہ کون سا ہمارا وہ ہے, یعنی کہ فیز نمبر 3 ہے نا, کہ اپنے نفس کو خرابیوں سے پاک کرنا, خالی کرنا, اس کے بعد ایک وہ برج کہہ لیں یا وہ شیلڈ ڈیولپ کرنا کہ جو انسان کا رابطہ ہمیشہ خدا سے باقی رکھے, انسان کو ہمیشہ شیاطین کے اٹیک سے محفوظ رکھے. اور وہ شیلڈ کا کیا نام ہے؟ توبہ اور استغفار. ٹھیک ہے, کہ یہ والا جو برج اگر ہم نہیں بناتے اور اس کو قائم نہیں کرتے, توبہ اور استغفار کو, تو ہمیں نہ ہم جن خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے, نہ ہم اس کو مینٹین کر پائیں گے, اور دوسرے لیول پر نہ جن اچھائیوں کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے حاصل کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو توبہ اور استغفار کی اہمیت بنیادی ہے. اس سے اگر نیگلیجنس ہے تو وہاں پرابلم بہت بڑھ جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا تھا؟ تہلیہ والی بات تھی, یعنی اب اپنے آپ کو ایڈورن کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اندر وہ پازیٹیو کوالٹیز جنریٹ کرنا ہے. اور یہ بات یقیناً آپ, میرے خیال آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہوگی کہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کبھی بھی ہمارا یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے, بلکہ اصل میں ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس شکل میں ٹرانسفارم ہو جائیں, یعنی وہ صفت میرے نفس کا حصہ بن جائے, میرے اندر وہ کوالٹی آ جائے. اور کوالٹی آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا, جب بھی اس کی ریکوائرمنٹ آئے گی, تو ہمیشہ ہمارے اندر سے وہ سب کچھ اسپونٹینیسلی نکلے گا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر جب ہم نے غصے کی بات کی اور غصے کے مقابلے میں حلم کی بات کی, تو جس انسان میں اگر صفت حلم ہے تو وہ فوراً اپنے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا, اور یہ چیز ظاہر ہو جائے گی جب بھی اس قسم کا کوئی موقع آئے گا, تو یہ چیز ظاہر ہو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہتے رہیں اور سوچتے رہیں اور کرتے رہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ امتحان آئے جس میں کہ ایک سختی ہو, جس میں کہ ہمیں غصہ, غم, السلام علیکم, غم و غصے والی کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو وہاں ہم اپنے جذبات اور اپنے آپ پہ زبار ہو جائیں. یعنی کہ وہ جو حلم والی صفت ہے وہ ہمارے اندر نہ نظر آئے. تو یعنی اصل پہلو کیا ہے, اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے, صفات کی ریکوائرمنٹ. تو پہلی صفت جو یہاں اس حدیث شیل حدیث کی ترتیب کے مطابق جو پہلی پازیٹو حدیث ہے, یعنی پازیٹو کا مطلب ہے کہ وہ ٹریٹس یا کریکٹرسٹک جو اپنانی ہے. تو بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے, تین باتیں تھیں, و نب ب تفکر قلب کا, و جاف عین اللیل جنب کا, و تق اللہ رب کا, کہ اپنے آپ کو ہوشیار کرو, بیدار کرو اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے سے, اور اپنے پہلو کو رات میں علیحدہ رکھو. ظاہراً ترجمہ اتنا ہی ہے لیکن ظاہر علیحدہ رکھو کا مطلب بستر سے, خوابگاہوں سے علیحدہ رکھو. وَاتَّقِ اللَّهُ رَبَّكَ, اور آپ کو یاد ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا ایک امفیسائز کیا تھا کہ اتقے کا لفظ عام طور پہ کہاں پہ آتا ہے, بچاؤ اپنے آپ کو اللہ سے, یعنی ڈرو یا بچاؤ. ٹھیک ہے, اور اللہ سے بچاؤ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کام نہ کرو جس کی بنا پر غضب الہی کا شکار ہو جاؤ. اور یہ دو جگہ پر اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بتایا تھا سورہ آل عمران میں بٹوین ورسز 25 اینڈ 30 دو مقامات پر یہ بات ریپیٹ ہوئی, یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے, وارن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اللہ تو بس محبت ہے اور پیار ہے تو جو دل چاہے کرتے رہے. اور اسی حوالے سے یعنی کہ اگر وہی ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کرنے کی بات کریں تو انبیاء کی سیرت میں ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ان کا ادب اور ان کا لحاظ کیسا تھا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ ایک مروب ہو کے خشیت کے ساتھ, ہیبت کے ساتھ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خود جیسے ہم کہنا نعوذ باللہ کہ خدا کو ایزی لے لینا, بات مانو نہیں مانو نافرمانی کر لو کچھ نہیں, خدا تو بہت پیار کرتا ہے, خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ والی بات جو ہے نا یہ وسوسہ شیطانی ہے بالکل, کیونکہ کسی بھی معصوم کا یہ کردار نہیں ہے, کسی بھی معصوم کا یہ کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس بات کو یعنی اتقے کا لفظ, یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اتقے کا جو لفظ ہے نا جہاں سے یہ تقوی آیا ہے, کیونکہ بہت سارے ورڈز جو ہیں عربی کے وہ جو آپ کو پتہ ہے کلاسیکل عربک جو ہے وہ دیہات والی, جو بالکل پرانے عرب جو گاؤں دیہات کے ہیں ان کی عربی سب سے خالص اور ٹھیٹھ جسے کہتے ہیں نا بالکل پیور عربک. تو یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اتقے کا, وہیں سے فطرت کا لفظ بھی ادھر سے ہی آیا ہے, انہی کے اس سے ایک چیز کہ جب وہ سفر کرتے تھے صحراؤں میں, ظاہر ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں ہی سفر کرتے تھے, اور اکثریت ان کی کیسے ہوتی تھی, بغیر چپلوں یا جوتوں کے ہوتی تھی. تو صحرا میں مٹی کی رنگت کے کانٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ چبھتے تھے پیر میں, تو وہ اب ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے, اس سے برحضر اتقے 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 یعنی بچاؤ. تو اس سے یعنی ایک بڑا اچھا میننگ بھی ہے تقوی کو سمجھنے کا, کہ تقوی حقیقتاً وہی جو چھوٹے چھوٹے کانٹے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا رستوں میں, اس سے برحضر ہوشیار خبردار کہ دیکھو وہ نہ چبھ جائیں. تو اتقے کا جو بیسک ہے پھر اس سے آگے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے اس چیز کو, یا اسی طریقے سے فطرت کا لفظ بھی ایسے ہی آیا کہ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا ایگزیکٹ میننگ فطرت کا کیا. عام طور سے دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں نا فطرت, کوئی کہتا ہے عادت و طبیعت کو لے رہا ہوتا ہے فطرت میں, کوئی اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ یو آر کریٹڈ اور اس قسم کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ وہی کسی اندرون ہے اس میں گیا تھا دیہات کی طرف, تو وہاں دو بدو آپس میں لڑ رہے تھے. کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ کنویں پہ جھگڑا کر رہے تھے, کنویں کی ملکیت پہ. तो उनमें से एक ने कहा कि अना मफतूरुन, मफतूरुन वही फतरा फे तोए, यानी इसका मतलब यह था कि मैं इसकी बिना रखने वाला हूं इसलिए इसका मालिक हूं। तो उन्होंने कहा उससे मुझे सही मानों में समझ में आया कि फितरत का क्या माना है। यानी फितरत किसी भी चीज की बिना या बुनियाद को कहते हैं, तबीयत या आदत को नहीं कहते। हाँ, यानी जिस पर उसकी पूरी इमारत खड़ी हुई है, उसके यानी अल्लाह फातिर समावात वल अर्ज़, यानी खुदा खालिक वगैरह नहीं, बुनियाद रखने वाला वजूद की। तो इस तरीके से यानी कि ये वर्ड्स हैं जिनको कुरान करीम ने यूज़ किया है। तो ये तीन क्वालिटीज़ जो बयान की गई थी, तफक्कुर पे हम बात कर रहे थे, और तफक्कुर के हवाले से जो पहला यानी कि तीन हवालों से तफक्कुर का बयान करते हैं। पहला तफक्कुर जिस पे थोड़ा सा मैं तफसील में गया था, जिस जो फजीलत तफक्कुर है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफजल इबादत, अफजल इबादत तफक्कुर है अल्लाह में और उसकी कुदरत में। ठीक है, अल्लाह, और जैसे रसूल पाक ने फरमाया कि एक साथ यानी एक घंटे का तफक्कुर 70 साल की इबादत से बेहतर है, आम अलैहिस्सलाम की अहादीस में आया। और जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि असल इबादत ही तफक्कुर है, इबादत की असल, इबादत की हकीकत ही तफक्कुर। और तफक्कुर के मायना जो है बहुत ऑर्डिनरी टर्म्स में मैंने आप लोगों के सामने रखे थे कि तफक्कुर किसे कहते हैं कि इंसान क्या करे, फैक्ट्स को कलेक्ट करे। ठीक है, जो हकायक हैं जितने वो कलेक्ट कर सकता है, उसके बाद अपनी रीजनिंग पावर के साथ उनको कनेक्ट करे, कंबाइन करे, जोड़े, और उनको कंबाइन और कनेक्ट करने के बाद एक तस्वीर बनाए जिससे एक हकीकत समझ में आए, और उस तस्वीर की मदद से वो भी समझ में आए जो जाहिर नहीं है। तफक्कुर की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि अगर आप अपने फिक्र का फ्रेमवर्क प्रॉपरली डेवलप कर लेते हैं तो वो आपको अननोन टेरिटरी में भी ले जाता है। ये फिक्र की एक बहुत अजीब बात है। यानी दुरुस्त तफक्कुर जो है ना, दुरुस्त तफक्कुर का मतलब ये नहीं कि खाली जिस चीज पर आप फिक्र कर रहे हैं वहीं तक ही रहेंगे, बल्कि वो इनफैक्ट आपके लिए एक डोर ओपनिंग होती है। ठीक है ना, यानी कि जितने साइंस की, और उसमें हमें अच्छे तरीके से पता है कि जिसने भी किसी चीज में गौर किया तो वो खाली वहीं तक नहीं रह गया, बल्कि वो सिर्फ वो एक दरवाजा था जिसके बाद एक पूरी दुनिया खुल गई। ठीक है जी इरफान भाई, बसीरत तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा दयानत की जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है कि इंसान में, और वो जो बसीरत वाली बात आपकी दुरुस्त है कि इंसान फैक्ट को विम्स और फैंसी से जुदा करे। ठीक है, इसमें बसीरत भी चाहिए और बसीरत से बढ़ के दयानत चाहिए। मेरा ख्याल आप इस बात से एग्री करेंगे, बसीरत से ज्यादा दयानतदारी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद तफक्कुर में जो एक बात मैंने कई दफा अर्ज की थी कि तफक्कुर का हकीकतन आउटपुट क्या है, नतीजा आप क्या देते हैं। जब हम उलुल अलबाब पे बात कर रहे थे, वो जो सूरह आले इमरान की आयत 190-191 कि उलुल अलबाब जो हैं वो भी साहिबान अकल हैं, तफक्कुर की तरफ है उनका ना, यानी कि खुदावंद करीम ने कुरान में अपने कलाम में मुख्तलिफ किस्म के इंसानों की फजीलतों को बयान किया। ठीक है, और इस बात को हमें समझाया है कि सब के सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कि हमारी जो एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है ना कि हम हर एक को खाली अपने मोल्ड में देखना चाहते हैं, और हम कहते हैं भाई जितनी बात मुझे समझ में आ रही है ना सारी की सारी फजीलत यही है, बाकी जो इससे हटा हुआ है ना वो सब बेकार लोग हैं। یعنی اللہ نے مجاہدین کی بھی فضیلت بیان کی ہے، اللہ نے اب جو اس میں خاص طور سے اولو الالباب، ایک بہت ہی عجیب گروہ ہے وہ، لیکن ان کی جو مین کوالٹی ہے نا وہ ان کے عقل و خرد اور ڈیپتھ ہے سوچ کی، فکر کی، عقل کی. تو اولو الالباب کے پاس بھی جو مین ان کی کوالٹی ہے نا وہ نتیجہ صحیح دیتے ہیں، یعنی خالی فکر نہیں کرتے. جو اگر آل عمران والی آیت آپ دیکھیں گے، خالی یتفکرون فی خلق السماوات والارض پہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت ربنا ما خلقت ھذا باطلا پر ہے، کہ جب وہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں تو یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ اس کی خلقت باطل نہیں ہے، یہ حق ہے، اور ایک نتیجے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، درست. تو یہ فضیلت، اس میں میں چاہ رہا تھا کہ انہیں اسی پر ہی کہ قبل اس کے کہ ہم تھوڑا سا امام خمینی کے بیان کو آگے بڑھائیں، کہ ایک نسبتاً ایک سادہ بات، لیکن تھوڑا سا جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ سوالات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ لوگ اس کا جواب تلاش کریں، تو اچھا ہے کہ ذرا یعنی کہ ہم سب کی فکریں بھی تیز ہو جائیں، تھوڑا سا فکر پہ تھوڑی سی اچھی دھار لگ جائے. میں آپ کو ایک تین چار آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں سورہ ہود میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ تفکر کے حوالے سے اور تفکر کے فرق اور تفکر کے ڈائمنشنز کے ڈفرینٹ ہونا، تفکر کا لیول ڈفرینٹ ہونا، اس میں آپ لوگوں کو کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کا واقعہ سورہ ہود میں آیت نمبر 26 کے بعد سے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو انہوں نے کیا کہا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں جو سردار تھے، کیونکہ سب سے پہلے یہی جتنے بھی سردار تھے یہی انبیاء کے مخالف تھے ہوتے تھے، انہوں نے کہا ما نراکا، ٹھیک ہے یہ ہمارا کی ورڈ ہے، کون سا کی ورڈ ہے، رعا کس کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، ٹھیک ہے. اور دیکھنے کے طریقے تھوڑا سا آپ دیکھیے، رعا جس سے رائے بھی جس کے قریب قریب ہے، را دیکھنا، ما نرا کا ہم تم کو نہیں دیکھتے، ان کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ما نرا کا ہم تم کو نہیں دیکھتے، الا بشرم مثلنا، مگر یہ کہ تم ہمارے مثل ایک بشر ہو. وما نرا کا، یہ پھر آئے ورڈ دوبارہ ریپیٹ ہوا، وما نرا کا تبا کا الا الذین ہم اراذلنا بادی الرعی، وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو، یعنی بات ابھی حضرت نوح سے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض سنگولر میں کلام ہو رہا ہے. وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو، اتبعک، کہ جو بھی تیرے فالوورز ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ تیرے فالوورز ہیں، ریفرنس حضرت نوح کو ہی بنا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں کرے ابھی، جتنے تیرے فالوورز ہیں، الا الذین، مگر یہ کہ وہ سب کیا ہیں، ہم اراذلنا، رزیل لوگ ہیں، لو ان اسٹیٹس، رزیل کا مطلب لو ان اسٹیٹس، کوئی حیثیت نہیں ان کی معاشرے میں. بادیر رائے کا مطلب ہے کہ جو اپنی رائے میں مضبوط نہیں ہے، جلدی قبول کرنے والے ہیں بات کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بیوقوف لوگ ہیں، ان کو جو سنا دو مان لیتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ. باد یا را، یہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو فوراً ان کو جو سنا دو مان لیتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی عقل کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ٹھیک. وما نرا لکم، یہ پھر تیسری دفعہ آیا، وما نرا لکم، اور ہم نہیں دیکھتے لکم، اب ضمیر کیا ہو گیا، پلورل ہو گیا، یعنی اب کس کو وہ شامل کر رہے ہیں، حضرت نوح کے ساتھ ان کے تمام فالوورز کو، مومنین کو. वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, कि तुमको हमारे ऊपर कोई फजल नहीं है, कोई अथॉरिटी, कोई सुप्रीमेसी नहीं है तुम सबको हमारे ऊपर, बल्कि हम तुम्हारे बारे में ये गुमान करते हैं कि तुम सब झूठे हो। और उनको भी क्यों शामिल कर रहे हैं, यानी हज़रत नूह को झूठ में शामिल करना इसलिए कि आपकी दावत गलत है, और इन लोगों को झूठ में शामिल करना कि इनकी तस्दीक झूठ है, किज़्ब है। ठीक है, आप इस पर गौर कर रहे हैं, ये जो लफ्ज़ नरा है, नरा का हम देखते हैं, हम देखते हैं, हम देखते हैं, कितनी दफ़ा आया, तीन स्टेटमेंट्स के साथ तीन दफ़ा आया। अच्छा, अब इसमें जो हज़रत नूह का जवाब, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। क़ाला या कौमी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अरअईतुम, उन्होंने भी किस उसको इस्तेमाल किया, रआ को, अरअईतुम, क्या तुम देखते हो, क्या तुम देखते हो, इन कुन्तु अला बय्यनतिन मिन रब्बी, के मैं हूं एक रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, एक रोशन हकीकत को लेकर आया हूं अपने रब की तरफ से, व आतानी रहमतम मिन इंदही, और उसने अपनी बारगाह से मुझको रहमत अता की है, फ़ुम्मियत अलैकुम, यानी क्या मतलब हुआ कि तुम उसके बारे में अंधे हो गए हो, मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील के साथ हूं, रब की रहमत मेरे ऊपर है, बस तुम उसकी तरफ से क्या हो गए, अमा हो गए, अंधे हो गए हो, अनुल जमो कुमूहा व अंतुम लहा कारेहून, क्या हम इस पैगाम को, इस्लाम को ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दें, लाजिम कर दें, जबकि तुम उससे कराहियत रखने वाले हो। ठीक, वया कौमी, और ऐ मेरी कौम, ला असअलुकुम अलैहि माला, जो कुछ भी मैं तुम्हारे सामने पैगाम हक रख रहा हूँ, मैं इस पर तुमसे कोई माल तलब नहीं कर रहा हूँ, इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, बेशक मेरा अजर नहीं है मगर अल्लाह पर, वमा अना बितारिदिल लजीना आमनू, और मैं हरगिज़ हरगिज़ मोमिनीन को अपने पास से हटाने वाला नहीं हूँ, दूर करने वाला नहीं हूँ, इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, ये इनका और अल्लाह का अपना मामला है, मेरा थोड़ी है, हर एक का ईमान उसका और उसके रब का रिश्ता है, इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, यकीनन वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलू, लेकिन मैं तुम सब को देखता हूं कि तुम एक जाहिल कौम हो। अब ये अराकुम अराई तुम कितनी दफा आया, गिनिए, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा देखें कि ये जो अराकुम अराकुम वो भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इस देखने का क्या मतलब है, लफ्जी माने तो रहा के देखना है, लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं, यानी उनकी कौम वाले कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं देखते मगर एक बशर अपने जैसा, अपने मिसल, हम तुमको नहीं देखते मगर ये कि जितने लोग तुम्हारे फॉलोअर हैं, नऊज़ुबिल्लाह, रजील हैं, और उनकी कोई फिक्री कुव्वत नहीं है, उनके फौरन फौरन बात मानने वाले लोग हैं, और हम तुम सबको नहीं देखते कि तुमको हमारे ऊपर कोई फजल है, बल्कि हमारा गुमान है, हमारा ख्याल है कि तुम सब झूठे हो। ये किस किस्म का देखना है,
एनालिसिस करके एक रिजल्ट
देना, यानी यहां पर अगर हम कहें कि ये जो रहा है, देखना है, यही तफक्कुर है ना, यही तफक्कुर है कि आप जब हकीकतन किसी चीज में तफक्कुर करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, یعنی تفکر کا نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ رویت ہے, لیکن یہ کون سی رویت ہے؟ یہ رویت جو ہے یہ خالی آنکھوں والی رویت نہیں ہے, جیسے رویت ہلال ہوتی ہے یا رویت شخص ہوتی ہے, بلکہ یہ ایک لحاظ سے رویت حقیقت ہے, حقیقت کو دیکھنا. تو حقیقت کو دیکھنے کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ تفکر لازمی ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بغیر تفکر کے آپ کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ میں تم کو یہ دیکھ رہا ہوں, میں تم کو یہ دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کو ایک عقل مند انسان کے طور پہ دیکھ رہا ہوں, تو وہ عقل مندی کسی کے چہرے پہ تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے, لکھی ہوئی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے وہی جو میں تفکر کی بات کر رہا ہوں کہ فیکٹس اینڈ فگرز جمع کر کے اور ان کو کمبائن اور کنیکٹ کر کے ایک نتیجہ آپ نے نکالا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں یا اس حالت میں دیکھ رہا ہوں یا اس حیثیت میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ کتنی حیثیت میں دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو؟ پہلے حضرت نوح کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مثل بشر ہو. اس کا کیا نتیجہ نکالا انہوں نے؟ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اس کا نہیں, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس جملے کا کیا نتیجہ ہے؟ اس جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے. یعنی اس کے پیچھے جو مین بات ہے, جو وہ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں کہ ہمارے مثل بشر ہیں لہذا آپ رسول نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا. ٹھیک, یہ منطق بولا ہے, جو ان کی تفکر ہے اس نے یہ نتیجہ دیا ایک. اس کے بعد دوسرا نتیجہ کیا انہوں نے دیا؟ کہ آپ ہیں, آپ نے اپنی باتوں سے ایک طبقے کو اپنے گرد جمع کر لیا ہے, کچھ لوگ آپ کے فالوور بن گئے, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ عقلی طور پر ان کی کوئی حیثیت ہے, یعنی بادیر رائے ہیں وہ, کہ بالکل زود باور, کہ ان کو جو سنا دو مان لیتے ہیں, ان کے کوئی اینالیٹیکل پاور نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور معاشرتی اعتبار سے رزیل ہیں. یہ دوسرا نتیجہ دیا ان کے تفکر نے. اور تیسرا نتیجہ کیا دیا؟ کہ اگر ہم آپ لوگوں کو کسی بھی صورت سے کچھ بھی مان لیں کہ آپ کچھ ہیں, تو آپ کو ہمارے اوپر اتھارٹی سپریمیسی کیا ہے؟ آپ کیا منوا لیں گے ہم سے؟ ارے میں سمجھ میں, یعنی آپ کے پاس ہے کیا کہ اگر آپ واقعی کچھ پیغام لے کے بھی آئے ہیں یا کوئی چیز بھی ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ ہم اگر آپ کو ماننے سے انکار کر دیں, ہم آپ کو سپورٹ کرنے سے, سپورٹ دینے سے انکار کر دیں, ہم آپ کو اپنے معاشرے سے, سوسائٹی سے نکال لیں, آپ کیا کر لیں گے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا, یعنی کہ اس پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس طرز تفکر کی بنیاد کیا ہے, اس رأیتم نراکا نرا لکم, یہ بھی ایک تفکر, آپ اس کو ایگری کر رہے ہیں نا؟ یعنی کہ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ تفکر ہی کی بنا پہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ کوئی ظاہری طور سے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تفکر کی بنا پر ایک نتیجہ دے رہے ہیں نا, ایک فکر کا نتیجہ ہے. لیکن یہ کس قسم کی فکر ہے؟ ایک ہی کہ اس میں دیانت داری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور
اس میں سپیریورٹی
کمپلیکس, ٹھیک, اور مین پوائنٹ کیا ہے؟ مین پوائنٹ کیا ہے اس تفکر میں؟ ظاہر بینی. اصل تفکر, اس تفکر کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اندر جانے کی صلاحیت نہیں ہے اس فکر میں. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ ایک تفکر ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ صاحب تفکر نہیں ہوتے یا چیزوں میں تفکر کر نہیں رہے ہوتے, لیکن وہ دو کام کرتے ہیں مینلی, کہ ان کی فکر جو ہے وہ ہمیشہ ظواہر تک محدود رہتی ہے, اور جو نتیجہ دیتے ہیں وہ نتیجہ ہمیشہ بددیانتی پر مشتمل ہوتا ہے.
देख रहे हैं लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ जो है जाहिर वाली बात है वही बता रहे
हैं। जी यानी वही बात है ना कि बद्यांती है लेकिन इस फिक्र में कोई डेप्थ नहीं है। यानी जो जैसे ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर कि जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं वो सब रजील हैं, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, किस सेंस में रजील है? यानी आप बताएं किस सेंस में रजील है, आप बताएं ना। रजील सोशल स्टेटस। यानी अभी जैसे कलीम इत्तेफाक से इमाम खुमैनी का एक वो देख रहा था क्लिप कि उसमें, और मैं ही सोच रहा था कि वाकया ये बहुत बड़ी बात है। जनूबी तेहरान, आपको पता है जनूबी तेहरान और शुमाली तेहरान का फर्क? जनूबी तेहरान और शुमाली तेहरान का फर्क पता है? जो लोग गए हैं उनको ही पता है, वरना ऐसे क्या पता होगा। नॉर्थ इंतहाई एफ्लुएंट, इंतहाई दौलतमंद लोगों का इलाका है। यानी कि वो अपनी दौलत में और उस इलाके के हुसन में यूरोप को भी पीछे छोड़ता है, इस कदर दौलत और वो सब है वहाँ पे। और जनूबी तेहरान जो है ना वो बिल्कुल गरीब गुरबा, बिल्कुल जैसे कि उन्होंने मुस्तज़अफीन। तो बुनियादी तौर से जब इनकलाब आया था तो सारे के सारे कौन लोग थे जो बेचारे जाने दे रहे थे, सब आगे आ रहे थे, वो वही जनूबी तेहरान वाले लोग थे। तो उसके बाद यानी कि वहाँ से वो तमाम वो वाला तबका कि वो सामने उसी जगह पे उनसे खिताब है, ठीक है, उन लोगों से, वो जनूबी तेहरान वाले। और उसमें यानी कि मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले तो इस किस्म का कोई मजमा जमा करना ही कितनी अजीब बात है। कोई हुक्मरान ऐसा करता है कि मेरे सामने आज खाली किसको लेकर आओ? गरीबों और मुस्तज़फीन को लेकर आओ। ऐसा होता ही नहीं। और वहां पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है ना उसमें उन्होंने यही बात कही है कि आप लोग उन महल में रहने वालों से, यानी मैं उनको आपके सामने ने काबिले मुकायसा या कंपैरिजन के लायक नहीं समझता उन लोगों को जो महल नशीन है, काख नशीन है, कि मैं आप लोगों के सामने उनको इन्हें कि आप। और उसमें वही उन्होंने इस्तेमाल किए कि जो मोमिन हैं, कुरान की इत्तबा करने वाले हैं, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि भाई किस बात के लिए रजील? अगर कोई उनको रजील करार दे रहा है तो फकत और फकत क्या देख रहा है? उसका लिबास देख रहा है, उसका घर देख रहा है, उसका रहन सहन देख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहा। तो ये जो फिक्र है जो कालल मलाओ से आ रही है, उनके कौम के सरदारों से आ रही है, इस फिक्र की ये भी तफक्कुर है, ठीक है। मा नराई जो हम कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हम देख रहे हैं, तो ये देखना बरबिनाए तफक्कुर है। लेकिन ये कौन सा तफक्कुर है जिसके दो सैलियंट फीचर्स हैं? एक तो ये कि ये फकत और फकत जाहिर को देखकर फिक्र करता है, और दूसरा ये कि जो फैक्ट्स ये कलेक्ट करता है अपनी फिक्र के वास्ते नतीजा देने में बद्दयानत है। अब इसमें देखें कि कितने ज्यादा लोगों का तफक्कुर जो है ना वो इस इन अमराज का शिकार है जिसको कुरान ने इस तरीके से। अच्छा, अब जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कहा कि या कौमी अराअयतुम, ए मेरी कौम क्या तुम देखते हो कि मैं अपने रब की तरफ से बैयना पर हूं? बैयना, बैयन किसको कहते हैं? बैयन जो रोशन है, वाज़े। बैयना में ता जो आ रही है ये ता क्या है? हाँ, मुबालगा है, ठीक है। बैयना में ता जो है ये मुबालगा है, यानी इंतहाई रोशन, विदाउट एनी, जिसमें इतना रोशन हो जाए कि जिसमें किसी किस्म के शक शुबे की गुंजाइश ही बाकी न रहे। तो मैं रब की तरफ से बैयन दलील लेकर नहीं आया हूं। क्या लेकर आया हूं? बैयना लेकर आया हूं कि जिसमें किसी किस्म की इतनी रोशन है और इतनी वाजे है कि जिसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। वह आतानी रहमतम मिन इंदही, اور اس نے اپنی بارگاہ سے مجھ کو رحمت عطا کی ہے. اب کیا سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہ کس رحمت کو, یعنی کہ اب کہہ رہے ہیں ارائیتم, اس جملے پہ غور کیجئے گا, ارائیتم یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو بینہ میرے پاس ہے اور جو رب کی رحمت میرے پاس موجود ہے تم اسے دیکھنے کے قابل ہو. ورنہ ارائیتم کے لفظ کے کیا معنی ہے, اس پوائنٹ کو پک کر رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو ان دو چیزوں کو یا کیا تم نہیں دیکھتے, تو اس کا مطلب یہ دیکھنے کے قابل ہیں. تو کیسے دیکھنے کے قابل ہیں, رب کی روشن دلیل اور رب کی رحمت جو پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو یہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو یا کیا تم نہیں دیکھتے. جی جی بیٹا آ کے دیکھ لیں بچے, کیسے دیکھیں گے, کیا یہ ایسے دکھ رہا ہوتا ہے یہ بینت من ربی و رحمت من عندہی, تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفکر کہاں کہاں پہ چاہیے ہوتا ہے. میں نے اسی مثال دینے کے لیے کہ یہ بٹ کہ قرآن کریم جو ہے وہ کس طریقے سے دعوت تفکر اور تفکر کے حوالے سے بات کر رہا ہے, کہ یہ جو رعا اور دیکھنا ہے یہ دیکھنا صرف اور صرف ازراہ تفکر ممکن ہے. یعنی بالکل جیسے آج کے دور میں ہمارے ساتھ یہ پرابلم موجود ہے کہ ہم سے اگر کہا جائے کہ آپ اپنے دین پر, یعنی جو دین آپ مانتے ہیں, جو دین آپ قبول کرتے ہیں, اس پر روشن دلیل دیجئے, اس پر دلیل دیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ آپ ایک روشن مقام پر کھڑے ہیں, یعنی آپ کے پاس بیان واضح ثبوت ہیں اپنے دین کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ اس قابل ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک رویت ہے, ایک دیکھنا ہے, اور اس تک آپ, اس دیکھنے تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہیں سے اٹھا کے لے آئیں کہ جی یہ ایون قرآن لے آئیں کہ جی یہ روشن دلیل ہے. کیا روشن دلیل ہے؟ جب تک آپ اس قرآن کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کسی کے سامنے, یعنی قرآن کی دلیل کو یا معصوم کی دلیل کو کسی کو سمجھانے کے قابل نہیں ہے, تو کیا بیان آپ کے پاس ہے؟ خالی آپ قرآن اٹھا کے تو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو اس میں سے روشنی نکل رہی ہے, یہ روشن دلیل ہے. درست بات آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ یہ, یعنی تفکر کی کتنی اہمیت ہے, تفکر صحیح اور درست کی. تو اب یہاں پر جو اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, انہوں نے کس تفکر کی کا مظاہرہ کیا تھا؟ صرف ظاہر اور بددیانتی. حضرت نوح نے ان کے فکر کو کس طرف موڑا؟ جو ہے اس کی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں دیکھیں ایک, یعنی ایک مثال کے طور پر ہی کہ انشاءاللہ تھوڑا سا ہماری فکر کے لیے بھی ایک بات آ جائے کہ یہ جو جملہ ہے قرآن کریم میں رسول پاک کے لیے بھی آیا ہے اور دیگر انبیاء کے لیے بہت بہت مرتبہ آیا ہے, یعنی ان کی قوم کے جھگڑے کے بنا پر جو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو, اور جیسا میں نے کہا کہ یہ کس بات کی دلیل تھی ان کے مطابق کہ جو ہمارے جیسا انسان ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا, اس پر وحی نہیں آ سکتی, اس پر خدا کا, اس کو خدا کا پیغام نہیں مل سکتا. اگر کوئی خدا کا پیغمبر ہے تو اسے فرشتہ ہونا چاہیے, اسے ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اور یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تو انسان ہیں, ہم بھی تو بشر ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. یہ تم کہاں سے آ گئے یہ دعویٰ لے کے کہ میرے پاس وحی آ رہی ہے, پیغام آ رہا ہے؟ یہ ان کی, یہ ان کا تفکر ہے اور یہ ریزننگ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر ہم سے بھی یہ سوال کیا جائے, اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے یہ جملے خود موجود ہیں قرآن کریم میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, کہ کہہ دو کہ بے شک میں تمہارے مثل بشر ہوں اور میری طرف وحی آتی ہے. تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے اگر کوئی ہمارے سامنے یہ ایک ریزننگ رکھے کہ بھائی بشر تو ظاہر ہے اتنے سارے بشر ہیں دنیا میں, کسی کو کچھ نہیں ہے, کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, تو کوئی کہاں سے آ سکتا ہے یہ بات لے کر کہ مجھے جو ہے اخبار غیبی مل رہی ہیں یا میرے اوپر ملائکہ آ رہے ہیں, مجھے خدا کے پیغامات مل رہے ہیں. کیا جواب ہے اس کا ہمارے پاس؟ یعنی اگر جیسے یہ کفار ہیں اور یہ منکرین ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بشر کو کچھ نہیں مل سکتا, یہ جتنا بھی اگر کوئی غیبی حساب کتاب ہے تو وہ ملائکہ کے لیے, اگر کوئی فرشتہ کے ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں مان لیں گے, لیکن تم ہمارے جیسے بشر ہو, یعنی ہمارے جیسے بشر کا کیا مطلب ہے, تم بھی کھاتے ہو, تم بھی پیتے ہو, تمہیں بھی حاجتیں لاحق ہوتی ہیں, تمہارے لیے بھی وہی کانسٹرینٹس اور وہ زندگی میں وہی سب کچھ معاملات مسائل ہیں جو ہمارے لیے ہوتے ہیں, تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ میرے پاس خدا کا پیغام آ گیا ہے یا میرے اوپر ملائکہ اتر رہے ہیں؟ اس کا کیا پراپر جواب ہے؟
بشر تو ہے مگر انسان نہیں ہے, یعنی وہ اس لیول کے اوپر ڈفرینس ہے کہ جہاں پہ وہ انسانی پوٹینشیل بشر کے روپ میں تو ہے, بٹ اس بشر میں اور ایک دوسرے بشر میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے اسپریچولی.
یعنی اس میں
رسول کے زمانے میں دلیل کچھ اور تھی,
دلیل وہی تھی جب گئے تھے اس کے اوپر کہ اگر میں بولوں کہ تمہارے پہاڑ کے پیچھے سے وہ آ رہے تو تم میری بات کے اوپر یقین کرو گے؟
نہیں, وہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ سچے اور جھوٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس پر کیا دلیل ہے کہ بشر رسول بن ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک دلیل ہی لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی بشر جو ہے بشر کے پاس سب نہیں ہے, اتنے سارے جو بشر ہیں, یعنی ایک اس شہر میں رہنے والے لاکھوں لوگ ہیں, سب بشر ہیں, کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا, کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. آپ کہاں سے آ گئے اور ہم آپ کی بات کیوں مان لیں؟
اگر آپ تفکر کریں تو آپ بھی اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. نہیں, میرے پاس ایک آئیڈیا ہے.
جی جی جی
جی تفکر صحیح آ رہی ہے, مطلب تفکر سے ہے یہ کہ اگر وہ ہم جیسے نہیں ہوتے تو پھر ہمارے رول ماڈل نہیں ہوتے.
وہ ٹھیک ہے, وہ بات درست ہے, یہ والی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ والی بات نہیں ہے, یہ جیسا میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا.
آپ ہاں
بشر, یہ ہر نبی سے یہی جھگڑا چلا رہا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا.
دیانداری کی بات ہے نا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر بشر رسول ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں. ہر کسی نے یہی بولا نا, جیسے حضور کے زمانے کے اندر جتنے بھی بڑے ہوتے کہ تمہارے پہ کیوں, ہمارے پہ کیوں
نہیں. یعنی کہ نو ون ہیز ایکسپیرینسڈ اینی تھنگ لائک دیٹ, نو ون, ہم ون کیا, ہم کیا کوئی بھی, صرف ہم, ہماری کیا بات ہے, کوئی بھی نہیں کہہ رہا یہ بات, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا. تو اس میں قرآن نے اس کا کوئی جواب دیا ہے یا قرآن نے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے؟
سورہ اسراء کے اندر یہ واقعہ تھا کہ اگر جیسے جب یہ آبجیکشن اٹھایا تھا لوگوں نے کہ ملک رسول تو اللہ تعالیٰ نے جواب,
سورہ انعام میں بھی ہے جی ہاں, وہ تو وہ ہے, وہ تو وہی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو بنا کے بھیج دیتے تو ہدایت کہاں سے ہوتی. یعنی وہ تو یہ کہ اگر ہم یہ کام کرتے, لیکن بشر کیوں رسول نہیں ہو سکتا؟ اس کا دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو ہے نا یہ, اور یہ بھی بہت ہی, اور یعنی جیسے میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہتا ہوں نا کہ قرآن کا انداز ٹوٹلی اب نارمل ہے, یعنی ہمارے لحاظ سے جتنے بھی ہم جس طریقے سے بات کرتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ہے. اگر آپ ابتدا میں دیکھیں, یعنی قرآن کریم جہاں سے شروع ہوا ہے, تو شروع کی آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ, پہلے کیا ہے یاد ہے آپ لوگوں کو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ हाँ, यानी उसको अगर आप कैटेगराइज करें, टॉपिक नंबर वन क्या है? सिफात मोमिनीन और मुत्तकीन। नंबर टू क्या है? कुफार। नंबर थ्री मुनाफिकीन। उसके बाद बीच में थोड़ा सा मिसलिनियस है, लेकिन उसमें भी आसमानों और ज़मीन की खिलकत के बारे में जो आयत है 28, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। और उसके बाद क्या शुरू हो रहा है? हज़रत आदम। हज़रत आदम का वाक़या जो सूरह बकरा में बयान किया गया है, उसकी ख़ास बात क्या है?
कि वो आदमियत के लिए
था अपने। और जहाँ तक अगर मुझे सही याद है कि वो वाला आयत का टुकड़ा दूसरा कहीं रिपीट नहीं हुआ है। कौन सा टुकड़ा? वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, ये बाद में कहीं नहीं आया है। ठीक है, कि आदम को हमने अस्माए कुल तालीम किए, उसके बाद दूसरी खास बात वो भी कहीं और नहीं आई है कि जब मलाइका ने एतराज किया था तो अल्लाह ने क्या किया? आदम को तालीम दिए। और जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अरदहुम अलल मलाइका, कि जो चीज आदम के लिए इल्म बन गई थी वो मलाइका पर अरज रही। और फिर कहा कि या आदमो अम्बेहुम बे अस्माएहिम, इनके अस्मा की इनको खबर दो, यानी इनकी हकीकत इनको समझाओ। ठीक है, और उसके बाद तीसरी बात है वो रिपीट हुई है कई बार, ये दो बातें रिपीट नहीं हुई है उस तरीके से बाकी जगहों पर। तीसरी क्या थी बात? फसजद अल मलाइका, तो मलाइका सजदा करो। इन द बिगिनिंग ऑफ कुरान, इन द बिगिनिंग ऑफ कुरान, खुदा ने बशर की हकीकत बता दी या नहीं बता दी? बता दी ना बशर की हकीकत, कि जो तुम्हारी नजर में मिट्टी का पैकर है वही मस्जूद मलक है, और वो उस मकाम पर जाने की सलाहियत रखता है कि अस्माए कुल का आलिम हो जाए और तमाम मखलूकात इंक्लूडिंग मलाइका को उनकी हकीकत तालीम करे। और यहीं से हमारे उरफा एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए और आइम्मा और पैगंबर अकरम के लिए, कि इंसान कामिल मुअल्लिम मलाइका है, यानी जो आलिम अस्माए कुल है वो मलाइका से सीखता नहीं है, मलाइका का उस्ताद है। क्योंकि खुदा ने आदम को इल्म अस्मा अता करने के बाद ये नहीं कहा था कि मलाइका से सीखो, ये जो इल्म है अस्मा का ये किसने दिया था? मलाइका ने दिया था, अल्लाह ने दिया था। यानी आदम वो है जो खुदा से इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता है, और आदम वो है कि जो मलाइका का उस्ताद है। इससे ज्यादा बशर की कोई तारीफ बयान होगी? यानी कि अगर आप कुरान को एज अ बुक देखते हैं, जो मैं कहता है एबनॉर्मल, यानी बाद में ये सब बातें आ रही हैं ना, जब आप कुरान करीम में ये जो जुमला पढ़ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, कुफार कह रहे हैं तुम हमारे जैसे बशर हो, तुम हमारे जैसे बशर हो, या पैगंबर अकरम कह रहे हैं मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं और मगर ये कि मुझ पर वही आती है, तो इस मसले का हल शुरू में सुना दिया है। यानी अगर आप कुरान समझते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इन द बिगिनिंग इस बात का जवाब मौजूद है कि बशर किसको कहते हैं। तो अब ये जो तफक्कुर है कि तुम हमारे जैसे बशर और उसके अलावा कुछ नहीं हो, ये किसकी फिक्र है? इस नजर से किसने देखा था आदम को? शैतान ने देखा था, इबलीस ने देखा था। खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, तीन से आगे उसकी नजर नहीं गई थी, मिट्टी से आगे। इल्म अस्मा, खुदा खुदा का शागिर्द होना, मलाइका का उस्ताद होना, ये कुछ भी नहीं नजर आया उसको। خالی ایک چیز پر آ کے اس کی سوئی اٹک گئی کہ یہ مٹی سے بنے. اب جی اب بات آپ کو واضح ہو رہی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں یا انبیاء جب بات کرتے ہیں کہ فوراً ہی اس کے بعد جو جملہ آتا ہے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں, لیکن بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی مٹی, بشر میں خدا نے کیا کوالٹی رکھی ہے, کیا پوٹینشیل رکھا ہے, علم اسماء کل کا پوٹینشیل رکھا ہے. تو بشر فقط اس کو نہیں کہتے جو آب و گل سے بنی ہوئی ہے, ظاہری مادیت اور جسمانیات کے اندر بند مخلوق کو خالی بشر نہیں کہتے, بلکہ اسی بشریت کا دوسری جہت وہ ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ہے بینت من ربی. اگر آپ واقعاً قرآن سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جواب, یعنی کہ بعد میں جتنی دفعہ بھی یہ جملہ آئے گا کہ اعتراض کے طور پر آئے یا اسٹیٹمنٹ کے طور پر آئے, تو آپ کو جواب پہلے سے معلوم ہے. اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کا عجیب انداز ہے, یعنی سوال سے پہلے جواب, سوال سے پہلے جواب ہے. کہ جیسے ہم علماء ایک جملہ اکثر یہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ پہلا انسان پیغمبر خدا نے بھیجا, یعنی اللہ نے کسی بھی انسان کو زمین پر ایک لحظے کے لیے بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. یعنی ایسا نہیں ہوا ہے زندگی میں کہ انسان آ کے رہے ہوں اور ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہو کہ ہماری گائیڈنس کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہمیں بتایا جائے. پہلا شخص پیغمبر تھا, یعنی ہدایت یافتہ تھا خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں بینت من ربی. لیکن اس بینت من ربی کو پڑھنے کے لیے تفکر چاہیے نا, وہی جو آپ بات کر رہے تھے, بصیرت چاہیے نا. اس کے بغیر کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہمارے سامنے, یعنی کہ ہمارے سامنے اس قسم کا اعتراض کوئی کر دے تو ہم ایسے ہی پریشان ہو جائیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے.
جی
جی
اگر ہم نے بات کی کہ بشر کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ فرشتوں کا بھی یا ملائکہ کا بھی سورٹ آف استاد, اور پرانے وقتوں میں انبیاء کے سامنے سوال آتا تھا کہ بھائی ہم کیوں نہیں آپ کیوں, تو جو ڈیفینیشن مجھے سامنے آ رہی ہے کہ انسان اگر وہ آپ کو اپ گریڈ کرتا رہے علم میں تو وہ خود بھی جو ہے نا خدا نخواستہ انبیاء کے, مطلب میں اس کو
نہیں بولے,
مطلب ہم نبی بننے کے لیے تو ایسے کوئی وہ نہیں ہے بندہ, مطلب اپنی پریکٹس سے یا اپنے ریاض سے تو نہیں بن سکتا.
نہیں, یعنی کہ یہ عہدہ ہے. دیکھیں اس میں یہ ایک سوالات اس قسم کے آتے ہیں, بلکہ اتفاق سے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہمارے امریکہ کے دوستوں نے, وہ دوست نے بھیجا تھا کہ کوئی وہابی ہے وہ آئے امامت پڑھ رہے ہیں, کوئی مینگل ڈاکٹر مینگل یہ پتہ نہیں کون ہے دیوبندی, تو وہ پڑھ رہے ہیں آئے امامت, اور آئے امامت پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعہ اسکالرس کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ امامت بڑا عہدہ ہے, ہائر لیول کا رینک ہے, تو جس کے پاس بھی ہائر لیول کا رینک ہوتا ہے تو نیچے کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں, تبھی وہ ہائر لیول پہ جاتا ہے. انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں لیکن میٹرک نہیں ہوں یا انٹر گریجویٹ نہیں ہوں. تو یہ کیسے امام ہیں کہ جن کے پاس نبوت اور رسالت نہیں ہے؟ کہ آپ کے کہنے کے مطابق امامت ہائر لیول ہے, نبوت اور رسالت اس سے نیچے ہیں. تو لیکن جن کو آپ امام مانتے ہیں ان کے لیے نہ نبوت ہے, نہ رسالت ہے, نہ وحی ہے, نہ فرشتہ ہے, نہ جبرائیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس طریقے سے امامت ہائر رینک ہو گیا نبوت اور رسالت سے؟ چلیں اب آپ لوگ بتائیں کیسے ہو گیا.
آپ نے ابھی دیا جس طریقے سے حضرت آدم کا جو اللہ نے علم اسماء کی بات کی, اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہ علم اسماء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیسے بتایا؟ نہ حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی نہ
کوئی, یعنی کہ یہ, لیکن وہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا امامت اور نبوت.
بولو کہ ایک ہیومن پوٹینشیل کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہیومن پوٹینشیل کا جو ایکسٹریم درجہ ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا خلیفہ, اور وہ اس چیز کو ایکسپلور کر سکتا ہے اپنی فطرت کے ذریعے سے, کہ جو کہ یہ حضرت آدم نے جس کنیکشن سے وہ علم اسماء حاصل کی, جو ہم رسول کی اور نبی کی اور اس کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم عہدے کے طور پہ بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے استعفا کیا اور اس کو وہ عہدہ عطا کیا. امام کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت اس چیز کے ذریعے سے آئی ہے وہ اس کے باطن سے آگاہ کر دے, اس چیز کیا چینج کر ہی نہیں سکتا نا. جیسے جو حضرت آدم سے حضور تک کا تھا وہ تو ایک گریجویل ایولیوشن تھا شریعت کا اور زندگی کا انسانوں کے لیے, کہ جس طریقے سے انسانیت ایوالو ہوتی جا رہی تھی, اور جو یہ امامت کا سلسلہ ہے وہ اس چیز پہ مہر لگنے کے بعد ہے کہ اب وہ چیز فائنلائز ہو چکی ہے, اب اس چیز کے باطن سے یعنی اس چیز کی حقیقت کو جو لے لے اس کو اگر اس کے بیونڈ دیکھنا ہے تو وہ اس امامت کے ذریعے سے دیکھے گا.
صحیح, تقریباً درست. ہاں, یعنی کہ یہ جو ہے نا
پنچنگ پوائنٹ ہے نا, پنچنگ پوائنٹ یہ ہے کہ نبوت رسالت کا جو میکینزم, جو ایک کنونشنل میکینزم تھا وہ اپلائی نہیں ہوا اپیرنٹلی اماموں کے اوپر. اگر آپ ان کی لینس سے دیکھیں,
ہاں بھائی وہی کہہ رہے ہیں نا
کہ دیکھو نا ہماری لینس سے سمجھ آ رہا ہے.
نہیں, آئی اگری, بٹ میں بول رہا ہوں کہ وہ کنفیوز کر رہا ہے کہ رسالت اور نبوت کو, کہ اس کا کیا وہ ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت از نیسیسری فار امامت.
ہم ایسے ہی بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بنے, پھر رسول بنے, پھر خلیل بنے, پھر امام بنے, تو اسی کو لے کے وہ بات کر رہا ہے نا کہ یہ کہاں بنے نبی اور رسول.
اور جو وہ تھی وہ کامل نہیں.
آپ کی بات تقریباً صحیح ہے, بات درست ہے جی.
دیکھیے, نبوت, امامت, رسالت اور ولایت, اور بھی کوئی منصب, جتنے بھی منصب ہیں, ایک ایسی میرے دماغ میں بات ہے. تو خدا ان سب کا خالق ہے پہلی بات, تو خدا نبی بناتا ہے لیکن خود نبی نہیں ہے, نہ خدا رسول بناتا ہے خود رسول نہیں ہے, خود امام بناتا ہے لیکن امام نہیں ہے, خدا ولی بناتا ہے لیکن وہ خود بھی ولی ہے, جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55. تو پھر تو ہم تو ولایت کے اور زمرے میں دیکھیں تو سب سے سپرلیٹڈ تو اگر کوئی منصب ہوا تو وہ تو وہ ہوا جو خدا خود بھی ہے. بھی اور بات ہے کہ جیسا ولی اللہ ہے ویسے نبی نہیں ہے اور ویسے علی نہیں ہے, لیکن بہرحال اب ولایت کے دیکھا جائے تو وہ سارے منصب
صحیح درست, یہ بھی اچھی بات ہے. اور ولایت کا معنی کیا ہے, اگر آپ ولایت کا معنی بیان کر دیں گے تو بات بالکل تقریباً مکمل ہو جائے گی. ولایت یعنی کیا؟
ولایت سے مراد یہ ہے کہ
اس کی سرپرستی,
ولایت یعنی تقرب. یعنی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اصل انسان کی فضیلت ولایت ہے, ٹھیک ہے. اصل فضیلت یعنی ولایت کا کیا مطلب ہے کہ انسان خدا سے تقرب کے کس درجے پر ہے, یہ ہے فضیلت ہر ایک کی. جو انسان صاحب ولایت ہوتے ہیں ان میں سے خدا منتخب کرتا ہے مختلف عہدوں کے لیے, مختلف کاموں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نبوت, رسالت اور امامت تین عہدے ہیں, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک. یعنی نبی کا جو عہدہ ہے وہ نسبتاً نیچے ہے, اس سے اوپر کا عہدہ رسول کا ہے, اس سے اوپر کا عہدہ امام کا ہے. لیکن یہ تین, یہ ہائرارکی, یہ ڈفرینٹ ہے, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہائرارکی ہے, ٹھیک ہے. ولایت ایک بالکل ڈفرینٹ چینل ہے, ہاں ولایت ڈفرینٹ چینل ہے. اور ولی کی کوالٹی, یعنی مثال کے طور پر کہ امام علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ کس بنا پر ہے؟ امام ہونے کی بنا پہ نہیں ہے, ولایت کی بنا پر ہے, ولایت کی بنا پر ہے. یعنی کہ آپ خدا سے تقرب کے اس مرحلے پر فائز ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان ولایت کے عالی ترین جو افراد ہیں, ولایت کے مرحلے پر جو عالی ترین افراد ہیں, ان کو امامت کے لیے منتخب کیا. اور امامت کی تعریف آپ نے بالکل صحیح بیان کی. کہ امامت کیا ہے، یعنی کہ نبی وہ ہے جو خبر دیتا ہے، رسول وہ ہے جو قوانین و شریعت دیتا ہے، امام وہ ہے کہ جو باتیں رسالت تک لے جاتا ہے. تو جب خبر پوری ہو گئی، شریعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، تو اب نبی اور رسول کا جو عہدہ ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا، ایبولش ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. لیکن امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہر دور میں لوگ اگر رسالت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ان کو وہاں سے پک کر کے اعلیٰ مرتبے باطن رسالت تک لے جانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے موجود ہیں امام، بالکل کلیئر بات. لیکن اس پورے کمپلیکس کو سمجھنا، یعنی کہ میں نے یہ مثالیں آپ لوگوں کو اس لیے دیں کہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا بینہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے دلیل روشن ہے، لیکن اس روشن دلیل تک تفکر کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ روشن دلیل ہے یہ لے جاؤ. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو تو کیسے دیکھتے ہو، یہ تفکر صحیح ہے جو انسان کو یہ دکھاتا ہے رب کی رحمت اور بینہ. اور آخری جو بات تھی کہ ولکنی اراکم قوماً تجہلون، اب یہ کون سا اراکم ہے؟ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو، جہالت میں مبتلا قوم. اب حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا تھا نا ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں. اب انہوں نے بھی کہا جواب میں کہ میں تم کو یہ دیکھتا ہوں. ان دو دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ تم جاہل میں جہالت میں مبتلا قوم ہو، یہ ان کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو اب آپ تفکر کے لیول دیکھ رہے ہیں، یعنی ان دو تین آیتوں کے اندر جو ہے نا آپ پورا جا کے پڑھیے گا تفکر کا، پورا نیچے سے اوپر تک سارا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی تفکر کے اگر میں کہوں تو تین لیول ہمارے سامنے آ گئے. وہ جو پہلی اس میں انہوں نے تین دفعہ کہا ہم تم کو یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، قوم کو یہ دیکھتے ہیں، یہ کون سا تفکر ہے؟ یہ ظاہر بین بددیانت. جو اس کے بعد جب حضرت نوح دعوت دے رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، کہ میں بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور میرے پاس رحمت رب ہے، یہ کون سا تفکر ہے؟ جو ایک مومن کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس معیار پر، اس تفکر کے معیار پر مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ جس رسول کی، جس امام کی پیروی کرتا ہے، اس کے پاس یہ دو چیزیں دیکھتا ہو کہ یہ اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہیں اور رحمت رب ان کے ہمراہ ہے. یہ دو چیزیں، یہ معیار تفکر مومنین سے مطلوب ہے. اور جو حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں کہا انی اراکم قوماً تجہلون، یہ نبی کی نظر ہے جو ہمیشہ حقیقت کو بیان کرتی ہے، ہر شے کی حقیقت کو بیان کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ تین درجات. اور جب نبی کے بارے میں یا اولیاء خدا یا معصومین کے بارے میں بات آتی ہے تو وہ ان کی بات جو ہے نا، ان کا تفکر، اس میں اور ہمارے تفکر میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ پہلے بتائیں یہ تین لیول آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ تین لیول سمجھ میں آ گئے کہ ہمارے تفکر کا منیمم لیول کیا ہے اگر ہم واقعا مومن ہیں، کہ یہ بینت من ربی اور رحمت من عندہی، یہ دکھتا ہو ہم کو، ہمارے فکر کے، ہمارے معرفت کے یہ معیار ہو. یعنی ایسے نہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارے دفعہ بغلیں جا کر ہوں کہ نہیں میں مانتا تو ضرور ہوں لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ بینہ ہے، بینہ بین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ انہیں اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ آیا ہے، اور حضرت نوح کہہ رہے ہیں تم نہیں دیکھتے, یعنی اس کا مطلب ہے تم دیکھ سکتے اور نہیں دیکھتے اور اندھے بن گئے ہو تم اس کے بارے میں. تو یہ مومن کے تفکر کا معیار ہے, ٹھیک ہے. تو مومن کا تفکر اور نبی کے تفکر میں یا معصوم کے تفکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حقیقتاً معصوم کے پاس تفکر ہوتا ہی نہیں ہے. اراکم, اراکم کا مطلب اراکم, ٹھیک ہے. جب معصوم اور نبی کے بارے میں کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں, لیکن جب ہم اپنے بارے میں کہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو میں ان تمام چیزوں کو جوڑ جوڑ کے دیکھتا ہوں, میں یہ پورا اپنی فکر صحیح کا, صحیح افکار کا, حقائق کو جمع کر کے دیانتداری کے ساتھ اس کو کمپائل کنیکٹ کر کے فریم ورک بنا کے تو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن جب معصوم کی بات ہے تو معصوم یعنی دیکھتے ہیں, اس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے چیز پکڑیں گے, جوڑیں گے, اس سے ملائیں گے, ایک نت, یہ نہیں ہے. بلکہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں تم کو کیا دیکھتا ہوں, قومن تجالو, کہ تمہارے سامنے. اور جہالت کی اصل کیا ہے, بدترین حالت کیا ہے, کہ تمہارے سامنے حق واضح, حق روشن ہے اور تم اس کے الٹی طرف چلے جا رہے ہو, اس رستے کو چھوڑ. تو یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے کیا ہے, یہ بے عین ہی ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے, بالکل جو ان کے نفس کی حقیقت ہے, جہالت میں ڈوبے ہوئے نفس, بالکل وہی لفظ استعمال کیا. تو آپ کو معیار سمجھ میں آئے تفکر کے؟ تفکر کے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے میں ہر شخص کا آئی ایم اے تھنکر تو آپ اس کی فضیلت کے قائل ہو جائیں کہ یہ سارے کے سارے تھنکرز جو ہیں بڑے باکمال ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو تفکر کے درجات کو بھی مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے. اور یہ بہت حسین, اور یہ میں بھی حال میں ہی سنا تھا آیت اللہ جوادی عام لی کے دروس میں, خدا ان علماء کے درجات بلند کرے, کہ بہت اتنے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے اس کو سمجھایا نا کہ بہت بہت ہی زیادہ انجوائبل ہو جاتا ہے. تو وہیں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے یہ چیز بالکل کنیکٹ ہو رہی ہے, کہ یہاں پر جو بات رویت کی آ رہی ہے, دیکھنے والی آ رہی ہے, تو دیکھنے کا مطلب ظاہری نگاہوں سے دیکھنا نہیں ہے ان میں کچھ بھی, یہ دیکھنا ہے عقل کی نظر سے. اور جب بھی انسان عقل کی راہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ بذریعہ تفکر دیکھتا ہے, اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا, ٹھیک. تو تھوڑا سا میں اس کو بات جو ہم کر رہے تھے کہ یعنی ایک آپ کو براڈ ویو دے کے بات ختم کر لیتے ہیں آج کی حد تک, کہ فضیلت تفکر, فضیلت تفکر میں کن چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں؟ اول خدا کے اسماء و صفات اور کمالات کے بارے میں غور و فکر. اور یہ وہ جملہ ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو تھی, مجھے پتہ نہیں کہ وہ بہت مشکل نہ ہو گئی ہو, کہ اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ کے وجود اور اس کی تجلیات کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے. اگر اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں اس میں غور و فکر کرے. لیکن بہرحال یہ جو چیز ہے نا, یہ یہاں بھی یہ صرف اس مومن کو حاصل ہوتا ہے کہ جو الفاظ کے, جو الفاظ کے گورکھ دھندے سے اوپر جا چکا ہو, ٹھیک ہے. یعنی جب تک انسان کو خدائی حقیقتیں سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے, اس وقت تک وہ اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات کو نہیں پا سکتا, ٹھیک ہے. یہ ایک اصول ہے. یعنی جیسے بالکل وہی بات کہ یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ مجھے کچھ حاصل ہوا ہے ملا ہے, لیکن رمضان کی دعاؤں میں سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھتے ہوئے طبیعت الجھتی تھی ابتدا لڑکپن میں, وہ امام باقر علیہ السلام کی دعا سحر تھی. یعنی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ ہوا جا رہا ہے, کہ اللہم انی اسألوکا ببہائکا کلہی وکلو بہائکا بہیون، اللہم انی اسألوکا ببہائکا کلہی. یہ پورے اتنے مطلب 30-40 اسماء کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں ہی، اللہم انی اسألوکا من کمالکا بے اکملہی وکلو کمالکا کاملون، اللہم انی اسألوکا بے کمالکا کلہی. لیکن الحمدللہ خاص طور سے اس کے بعد جب امام خمینی کی وہ پڑھی تفسیر دعائے سحر، اور اس میں انہوں نے جس طریقے سے پھر اسماء کو اور ان سب کو بیان کیا، تو پھر ایک بہت ہی زیادہ معنویات اور لذت اور وہ تمام چیزیں اس میں، تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اسماء و صفات کی معرفت ہے یا اسماء و صفات سے کنیکٹ ہونا ہے الہی، تو وہ تفکر بذریعہ الفاظ صرف پریلیمنری سٹیجز پر ہے. اس کے بعد انسان کی جو قلب کی نورانیت ہے پھر وہ چیز انسان کو پڑھ لے جاتی. اس میں میں آپ کو ایک دو باتیں، ایک دو جملے آج کی حد تک پڑھ کے سنا دوں. یہ فکر کا سب سے افضل اور علوم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور برہان کا سب سے مضبوط درجہ ہے، یعنی کہ جو ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، یعنی یہ ہم نے بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ فرما رہے ہیں کہ یہ فکر کا سب سے افضل، علوم کا سب سے اعلیٰ مرتبہ اور برہان کا سب سے مضبوط درجہ ہے، اور یہ قلوب صدیقین کا نقشہ تجلیات ہے، یعنی جو صدیقین ہیں ان کے قلوب پر یہ تجلیات نازل ہوتی ہیں، اترتی ہیں. ٹھیک، اس کے بعد اچھا یہاں دیکھیں، یہ خود بھی بیان کر رہے ہیں، افسوس یہ جو علوم ہیں یعنی صدیقین کے، اولیاء کے، یہ تفکر کی قسم سے ہی نہیں، یعنی اس سے ماورا ہے، اور یہ انسان کو صرف اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان برہان اور علمی اصطلاحات کے موٹے پردے سے باہر نکل آتا ہے، تب اس کو یہ سب تجلیات اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ دوسرے درجے کا تفکر کون سا ہے، یہ تو اللہ کے اسماء و صفات اور تجلیات میں، پھر آپ کا کیا خیال ہے دوسرے صفات میں کیا ہے، دوسرے مرحلے پر آیات الہیہ میں تفکر. ٹھیک ہے، تیسرے مرحلے پر کون سا تفکر ہے، خود اپنے نفس کے احوال میں تفکر. ان سب کا پھر تفصیلا بیان کیا ہے. اور میں پھر وہی آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ جو تفکر والی حدیث ہے یہ کون سا ہے، یہ پہلی سی ڈی ہے کس چیز کے لیے، اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنے کے لیے، اپنا حلیہ اچھی صفات والا بنانے کے لیے. پہلی سی ڈی کیا ہے، تفکر. ٹھیک ہے، جب تک انسان کا قلب تفکر کے ذریعے سے بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس پر اوپر سے جتنا عبادات کا جو ہے نا نمک چھڑکتے رہے ہیں کچھ، کیونکہ اصل چیز تو وہ چیز ہے نا جو پکے تیار ہوگی، جو پکے گی، خالی نمک اور مسالوں سے تھوڑی ہانڈی پکتی ہے، انگریڈینٹس کیا ہیں، بنے گا کیا، تیار کیا ہوگا. تو اس کے لیے پہلی منزل کیا ہے، تفکر ہے، اس سے آپ اندازہ کریں. اور میرا جو دل ہے نا وہ انہی ساری چیزوں پہ جلتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے درمیان کیوں نہیں بیان کی جاتی اور ریپیٹ نہیں ہوتی بار بار، کہ اگر اس کی اہمیت ہے. ابھی کل جیسے بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے تو میں نے یہ عرض کیا کہ نماز کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے آپ کو بھی علم ہوگا نا کہ قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر نمازیوں کے لیے جہنم کو بیان کیا ہے، ایپ کے علم فوائل للمصلین. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقہی احکامات پہ عمل نہیں کرتے. وضو میں ان کی کونیاں دھلنے سے رہ جاتی ہیں, چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں آتا. سورۃ المعون ہے. کیوں کیوں ہے مسلمین کے لیے ویل جہنم؟ اللہ, ہاں وہ ریلیٹ ہو رہا ہے اس سے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون, نہیں وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں. نماز پڑھنے کے باوجود نماز سے غافل کیسے ہوتا ہے انسان؟ توجہ نہیں ہے. جو سورہ کون سی تھی, سورہ نساء کی آیت ہے نا, لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نماز کے صلاۃ کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اور اس کے بعد اصل چیز کیا کہی, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ, یعنی کہ لوگ سمجھیں کہ نشے کا مطلب خالی کے بھنگ چرس شراب پینا ہے. لیکن آیت آگے کیا بتا رہی ہے, یہاں تک کہ اس کا علم حاصل کرنے لگو کہ جو کہہ رہے ہو.
تو بہت ہی کامن مسئلہ ہے, یعنی کہ شاید مجھے سب سے زیادہ ہوتا ہو, مطلب نماز پڑھنے کھڑے ہونے اور
سہو. یہ نہیں, دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کیوں ہے ویل, ہم عن صلاتہم ساہون, اپنی نمازوں سے سہو غفلت میں رہتے ہیں. الذین ہم یراؤن, اور وہ لوگ جو ریاکار ہیں. تو اصل فقہ کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ اصل فقہ اس بات کا جاننا ہے, جو اس کا جاننا اصل فقہ, یعنی وہ فقہ ذیلی ہے یا یہ ذیلی ہے, وہ اس کے انڈر میں آتی ہے. وہ اس کے انڈر میں آتی ہے, یعنی کہ ان سب کا فائدہ اس وقت ہے کہ جب یہ سب آپ کے پاس ہو. اس فقہ کا شعور دینے والا کوئی نہیں ہے. اس فقہ کو بھی تو کوئی سمجھائے نا, اس تفقہ کو بھی تو کوئی عطا کرے کہ قرآن میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں خدا نمازیوں کے لیے جہنم کا اعلان کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے, یعنی کہ جس نماز کو وجہ فضیلت اور اتنا کچھ بیان کیا گیا, وہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے. تو اس پر ٹھیک ہے نا, کہ یہ اسی لیے جو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ تفکر جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے, نبہ بتفکر قلبک, تفکر صحیح قلب کو بیدار کر دیتا ہے. تو پھر آپ چلیے آگے, پھر آپ کے لیے سیر و سفر ہے, پھر راہ کا طے کرنا ہے. اللہم صل علی محمد و